نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم اور برادران اسلام، سب سے پہلے ہم ان حفاظ کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو یہاں تراویح میں مکمل فرمایا۔ بہت بڑی ہمت کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ان کے پیرنٹس کو، والدین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی سنے وہ پیچھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حافظ بنایا۔ اپنے بچوں کو حافظ بنانا بڑی سعادت کی بات ہے میرے دوست۔ اب تعالیٰ شانہ کا جس کے ساتھ خصوصی کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے۔ حافظ بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حافظوں کی فوج میں اپنے بچے کو شریک کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والی جو جماعت ہے، جو گروپ ہے، اس میں اپنے بچے کو شامل کرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے قیامت تک قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور اس وعدے کو پورا کرنے کا ذریعہ مسلمانوں کو ان کے سینوں کو، ان کے بچوں کے سینوں کو، ان کی بچیوں کے سینوں کو مقرر فرمایا۔ تو جو بھی اس کا آفر کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو وہ اللہ کا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے لوگ ہی اس کی ہمت کر سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ چیز سوچ سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک بھی ایسے لوگوں کو، ایسے بچے کو خاص طور پر جو قرآن پاک حفظ کر لے، اپنے گروپ میں شامل فرما لیتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ حافظ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، حافظ صاحب کا نام نہیں ہوتا، حافظ تو اللہ کا نام ہے۔ قرآن یاد کرنے والے کو اللہ پاک اپنا ایک نام دے دیتے ہیں، چل تو بھی حافظ ہے، یہ نسبت کی بات ہے۔ اور قرآن پاک یاد کرنے والے کا سینہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت اور اس کا نور نصیب فرما دے، جب تک سینے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے میل نہیں کھاتا، قرآن یاد نہیں ہوتا اس کو۔ کتنی بڑی بات ہے، کھیل تماشا سمجھ رہے آپ، یہ بات معمولی سمجھ رہے؟ یہ بات قرآن پاک میں یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور روح الامین لے کر آئے ہیں، آپ کے دل پر لائے ہیں، علی قلبک، آپ کے دل پر لائے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک کسی حافظ کا قلب، اس کا دل قلب محمدی سے مناسبت نہیں پیدا کرتا، قرآن پاک منتقل نہیں ہوتا۔ کسی کا بچہ حافظ ہے تو بتاؤ کیا چیز اس کے پاس ہے، جو حافظ قرآن ہے بتاؤ کیا چیز اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ بڑی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں لوگوں کو، ہم قدر نہیں کر پاتے کیونکہ نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے مسلمانوں کو بڑی بڑی بادشاہتیں ملی تو انہوں نے قدر نہیں کی، ایسے ہمیں دین کی لائن سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں، بعض ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا ملا۔ اس لیے ان کے والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور اصل مبارکبادی تو قیامت کے دن ہوگی، میدان حشر میں ہوگی، وہاں انعام دیا جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوگا، صحابہ کی موجودگی میں ہوگا، خلفائے راشدین کی موجودگی میں ہوگا، حافظ کے ماں باپ کو بلا کے تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم خود اندازہ کرو کہ اس کو کیا کیا نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں تو بیان نہیں کیا گیا کہ اس کو دینا کیا کیا طے ہے، بھی صرف ایک جگہ اتنا فرمایا گیا کہ یوں کہا جائے گا کہ جنت نہیں، جنت کے درجات کی بات کرو، جنت کی نہیں، جنت کے درجات کی بات کرو حافظ کے لیے، اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ قرآن پاک کی آیتوں کو، جنت کے درجات اپنے لیے الاٹ کرتے جاؤ، طے کرتے جاؤ، اور جہاں آخری آیت پہ پہنچو گے وہ تمہاری جنت کا آخری درجہ ہوگا، مرضی تمہاری، جتنے پڑھنا ہے پڑھو۔ بہت بڑی بات ہے میرے دوست۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو، اپنے بچوں کو اس ملک میں بھی حافظ بنانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے، اور اس کی زیادتی کی ضرورت ہے۔ اور جو حافظ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ان کو اپریشیٹ کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، بچوں کی بھی، ان کے ماں باپ کی بھی۔ حوصلہ شکنی کی بات شیطان کی طرف سے، یاد رکھ لو، جس کے منہ سے حافظ بننے والے بچوں کے بارے میں حوصلہ شکنی کی بات نکلے اس کے منہ سے وہ نہیں بول رہا، اس کے منہ سے شیطان بول رہا ہے. یہ پکی بات ہے بالکل، اس کے منہ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان بول رہا ہے، اس کی ذہنیت میں شیطان ہے، اس کے دل میں شیطان ہے، اس کے دماغ میں شیطان ہے. اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، خود اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہوگی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ حافظ کو محفوظ کرنے کا اس ملک میں راستہ اس کو عالم بنانا ہے. حافظ کو محفوظ بھی تو کرنا ہے، حافظ تو ہو گیا مگر اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک کو یاد تو کر لیا زبانی مگر اس میں ہے کیا؟ جیسے ہمیں بہت سے سورے یاد ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. بہت سو کو ولادیات طبحا مثلا یاد ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها مثلا یاد ہے، وضحا واللیل اذا سجا مثلا یاد ہے. کیا مطلب بھائی اس کا، کیا ہے اس میں؟ وہ جیسے ہمیں کچھ سورے یاد ہیں اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کو پورا قرآن یاد ہے اس کا اسے کچھ نہیں پتا، اس کے اندر کیا ہے؟ تو حافظ بننے کی ایک فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معانی اور مطالب اور علوم اس کو سیکھا ہے، اس کو سیکھا جائے، اس سے زندگیاں بنتی ہیں، اس سے امت سنبھلتی ہے. اس لیے عالم بنانا ضروری ہے. عالموں کے جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اس میں داخل کراؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، پھر ان کو پتا چلے گا کہ قرآن میں ہے کیا، احادیث مبارکہ میں ہے کیا، علم وحی کے ذریعے سے کیا بات دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار پر جو علم نازل فرمایا اس میں کیا بات ہے، وہ عالم بننے کے بعد پتا چلتا ہے، حافظ بننے سے نہیں پتا چلتا. قرآن پاک کو پڑھنا، دیکھنا، یاد کرنا یہ سب اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے لیکن اس ملک میں بہت زیادہ ضرورت جیسے حافظوں کے بنانے کی ہے ویسے عالموں کے بنانے کی ہے، ویسے مفتیوں کے بنانے کی ہے. یہاں کے بچے، یہاں جو پیدا ہوئے، یہاں جو بڑے پڑھے، یہاں کی لینگویج بولتے ہیں، یہاں کی ثقافت اور کلچر سے واقف ہیں، یہاں کی مینٹیلٹی سے واقف ہیں، یہاں کے لوگوں کو یہاں کی مزاج کی رعایت سے دین کی بات سمجھانے کی قابلیت ان میں زیادہ آ سکتی ہے. ایسے لوگوں کو جب یہاں عالم حافظ بنائیں گے، آپ مفتی بنائیں گے، تو پھر وہ دین کی اشاعت کا، حفاظت کا کام زیادہ بہتر طریقے پہ کریں گے اور زیادہ بڑے پیمانے پر انجام دیں گے اس کو، اور ضرورت ہے اس بات کی بہت زیادہ. ہمارے بچے کیوں نہ عالم بنے، کیوں نہ. اور عالم کی فضیلت اور مفتی کی فضیلت حافظ سے بہت آگے ہوتی ہے، بہت بھی بہت آگے ہوتی ہے. حافظ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 کی سفارش کر سکے گا، عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 70 کی شفاعت کرے گا، اور بعض روایتوں میں 700 کی شفاعت کا ذکر ہے کہ 700 تک اس کی شفاعت کا حق دیا جائے گا اس کو کہ تیرا مرتبہ اتنا بڑا ہے. یہ جیسے جیسے تناسب ہوگا مرتبوں کا ویسے اعتبار سے اللہ پاک اس کے مرتبے کو کل قیامت میں ظاہر فرمانے والے ہیں. عالم بناؤ، مفتی بناؤ، پتا چلے گا کیا. اور پھر یہ کہ اس ملک کے اندر اپنے کو ایک نافع شہری بن کر، نفع دینے والا شہری بن کر رہنا ہے. اور نفع دینے والا کیا ہے؟ نفع دینے والا حق کا پیغام ہے جو ہمارے پاس ہے. کسی کے لیے حام نہیں بننا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے. دین حق اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، دین حق کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. تو اس لیے اس مبارکبادی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام ہے ذہن میں رکھنے کا، یہاں پر بھی اس کا انتظام ہو رہا ہے. ہوتا ہے جیسا مولانا نے بتایا کہ آپ کے اس دوسری بلڈنگ کے اندر بھی ماشاءاللہ لڑکیوں کا بھی نظم ہوتا ہے، بہترین قاریہ ماشاءاللہ تجوید مجویدہ جو ہیں سرٹیفائیڈ وہ یہاں پڑھاتی ہیں عورتوں کو، بچی بڑی خواتین، بڑی لڑکیوں کو، جو لڑکیاں بڑی ہو گئیں جن کو بچوں سے مردوں سے پڑھوانا مناسب نہیں ہے ان کے لیے یہاں خواتین کا بھی، وہاں پر بھی نظم ہے، یہاں پر بھی خاتون کا نظم ہے، اور بہت ماہر ہیں وہ اپنے فن کی، وہ پڑھاتی ہیں یہاں پر. تو اپنی عورتوں کو بھی بھیجو، اپنی بچیوں کو، بڑی بچیوں کو بھی بھیجو، اور اس کے ساتھ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، ان کو حافظ بناؤ. اور اگر آپ لوگوں کا سپورٹ جاری رہا تو انشاءاللہ یہاں پر بھی عالم کا کورس چلے گا، یہاں اور بہت سے دین کے کام انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی توفیق دے ہمیں بھی آپ کو بھی. دوسری بات مختصراً یہ عرض کر کے دعا کرنی ہے میرے دوستو کہ قرآن پاک سے متعلق ہمیں تین کام کرنے ہوتے ہیں. ایک، قرآن پاک کے الفاظ کو محفوظ کرنا، اس میں ناظر آ گیا، اس میں حفظ آ گیا، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا آ گیا، اس میں تجوید آ گئی، ساری چیزیں آ گئی. اور دوسرے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی اس تلاوت کا ایک حصہ جو ہے اس کو، اس کی دعوت کو عام کرنا، اس کی طلب کو لوگوں میں عام کرنا، کہ وحی کا پیاسا بنانا، علم وحی کا، آسمانی علم کا پیاسا لوگوں کو بنانا کہ بھئی اللہ کون ہے، کیسے ہیں اللہ پاک، کیسی صفات والے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں ڈالنا، دعوت اسی کو کہتے ہیں اصل میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. کیوں؟ تاکہ ان کی عظمت دل میں آئے، ان کی پہچانت ہو، ان کی محبت آئے، ان کے سامنے ایک آدمی کو اپنے آپ کو ان سے تعلق پیدا کرنے کی فکر پیدا ہو، ان کو راضی کرنے کا داعیہ اس کے اندر آئے. اس کو دعوت کہتے ہیں. تلاوت دعوت کے ساتھ میں شامل ہے، انکلوڈ ہے. یتلو علیہم آیاتی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے تلاوت یا آیات فرماتے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، چونکہ وہ ان کی زبان عربی تھی، تلاوت کرنا ہی دعوت کی ہم معنی ہوتا تھا، تو تلاوت فرماتے تھے دعوت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے سے دعوت فرمایا کرتے تھے. تو دین کی محنت کرنا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا حکم ہے، اور ہم نے سنا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے سناتے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کا ہوم ورک اپنے سامنے کرواتے ہیں نا، جو بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں، تو میرے سامنے ہوم ورک کر. تو اس امت مسلمہ کا ہوم ورک اللہ پاک نے اپنے سامنے کروایا ہے کہ میرے سامنے ہر سال سنو. پتہ نہیں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو، میرا کلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، سنتے ہیں نہیں سنتے، پتہ نہیں غفلت میں ہو، یعنی میرے سامنے آ کے یہ پڑھے گا باقیہ سب سنیں گے، یہ ایک سیٹ اپ ہے ان کا. تو اپنے سامنے وہ ہوم ورک کراتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کتاب ہے. وہذا کتاب مبارک انزلنا ہوا، یہ مبارک کتاب ہے، ہم نے اتاری ہے. فتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، اس کی اتباع کرو، تم پر رحم کیا جائے گا. ان تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، کہیں یہ کہنے لگو میرے پاس آ کے کہ اس سے پہلوں کو آپ نے کتاب دی تھی ہمیں دینی، اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی ہے تو ہم بھی زیادہ صحیح راستے پہ چل کے بتاتے. موقع نہیں رہا اب تم کو، میں تم کو اپنی کتاب نازل کر چکا ہوں تمہارے اوپر. تو یہ ایک کتاب ہے جس کو پڑھنے کا ایک اہتمام کرنا ہے. دوسری چیز اس کی تعلیم ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا. جیسا ابھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، عالم بنانے کی ترغیب کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ تھا کہ آپ اس کی تعلیم فرمائیں تفصیل سے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے اس ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ کیا نازل کیا گیا. خالی ترجمہ پڑھ لینے سے نہیں آتی وہ بات، جیسے ان لوگوں کو خالی قرآن شریف سن لینے سے نہیں آتی تھی بات، وہ عرب تھے نا، ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، مگر اتنا سنتے ہی پوری بات نہیں سمجھ میں آتی تھی. لتبین للناس ما نزل الیہم، حضور کا یہ فریضہ تھا کہ بیان کریں کہ کیا نازل کیا گیا ہے، کیا میننگ ہے اس کی، کیا ڈیٹیل ہے اس کی. نماز پڑھو یہ بتا دیا، نماز قائم کرو، اب کب قائم کرنا، کتنی رکعتوں کے ساتھ قائم کرنا، کیسے قائم کرنا، کیا ہے کیا نہیں، یہ تو بیان کا محتاج ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. زکات دو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. اب اس کی تفصیلات، ہم والے نامیہ پہ کیا ہے، ہم والے ظاہرہ پہ کیا ہے، ہم والے باطنہ پہ کیا ہے، تجارت کے مال پہ کیا ہے، سونے چاندی پہ کیا ہے، زراعت پہ کیا ہے، کاشتکاری پہ کیا ہے، جانوروں پہ کیا ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم، کب دینا، اس کی کیا شرائط ہیں، کس کو دینا. ایسے روزے کا مسئلہ، ایسے ہی زکات کا مسئلہ، ایسے ہی حج کا مسئلہ، ایسے ہی حلال کا مسئلہ، ایسے ہی حرام کا مسئلہ، ایسے ہی شادی کا مسئلہ، ایسے ہی شادیوں کے خدا نخواستہ ٹوٹنے کی صورت کا مسئلہ، نکاح وراثت کا مسئلہ، لوگوں کے مرنے کی صورت میں ان کے انہیریٹن کا مسئلہ، یہ تو قرآن پاک میں اجمالی ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل فرماتے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ تفصیل کریں گے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے آپ تفصیل فرمایا کرتے تھے. تو قرآن اور حدیث اسی وجہ سے دونوں ملنے کے بعد دین بنتا ہے، وہ مسئلہ بنتا ہے، اور اس کی بھی تفصیلات الگ الگ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سمیٹ کر سمٹ کر بنتا ہے وہ مسئلہ. وہ تو اس کا علم سیکھنا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کی ذمہ داریوں میں سے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے. تو قرآن والوں کے ذمہ، یعنی مسلمانوں کے ذمہ، ہم سب قرآن والے ہیں، ہمیں قرآن، ہم اس کتاب والوں میں سے ہیں جن کو قرآن دی گئی، اور قرآن کے دیے جانے کے بعد کوئی کتاب باقی نہیں رہی ہے، سب منسوخ ہو چکے ہیں، اب یہی ہے قیامت تک کے واسطے. اب اللہ کی کتاب اور اللہ کا علم قرآن کی صورت میں ہی محفوظ ہے، اب قیامت تک صرف اہل قرآن ہی ہیں، اب اور کوئی دوسرے نہیں رہیں گے. تو ہم سب قرآن والے ہیں، تو قرآن والوں کی ذمہ داری قرآن کی حفاظت کی، الفاظ کی صورت میں، زبانی یاد کرنے کی صورت میں، ناظرے کی صورت میں، تجوید کی صورت میں، فیس نمبر ون. اور فیس ٹو کیا ہے اس کا، کہ اس کے جو علوم ہیں، اس کے جو معانی ہیں، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، ان کو جاننے والے پیدا کرتے رہنا، ہر جگہ اویلیبل ہونا ایسا آدمی کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی ضرورت دین کی پیش آئے تو بتانے والا ہو، مسلمانوں کے ذمے فرض ہے. اگر مسلمانوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو سارے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں. ہر جگہ اویلیبل ہونا ضروری ہے، ہر بستی میں کم از کم ایک ایسے عالم کا ہونا جو تفصیلات دین سے واقف ہو، ضروریات سے نہیں. ضروریات تو ہر مسلمان جانتا ہے، تفصیلات دین جس میں جس طرح کا بھی کوئی کوسچن کسی کو پیدا ہو اس کا جواب دینے والا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر. اور وہ زندہ آدمی ہونا, ہمارے پاس ایک بزرگ آئے تھے تھوڑے دن پہلے, انہوں نے کہا کہ آج کل ایک مولانا صاحب آگئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایک تہلکہ مچا ہوا ہے. اس مولانا کا نام ہے مولانا گوگل. اب جس کو ضرورت پڑی وہ گوگل پہ گیا اور اس نے ڈیٹیل دیکھ لی. وہ یہ مردے آدمی سے کام نہیں چلنے والا ہے, چونکہ اس میں اتنا مکس اپ ہے. حق و باطل کا امتیاز مشکل ہے, سچ اور غلط کا امتیاز مشکل ہے, اچھے برے کا امتیاز مشکل ہے, پہچان مشکل ہے. قرآن کے نام سے کیا بولا, کیا خرافات بکی جا رہی ہیں, حدیث کے نام سے کیا بکواس بھری جا رہی ہے, کچھ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ویسا ویسا نہیں ہے. ایسے یہی حال یہ ٹی وی وغیرہ کے جو آتے ہیں مختلف قسم کے پروگرام, ان پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھ لو, دین جو ہے نا وہ ٹی وی سے اخبار سے سیکھے جانے والی چیز نہیں ہوتی. اس کے اندر ہوتا کیا ہے پتا آپ کو؟ بہت لمبی کہانی ہے, میں نہیں جاؤں گا اس میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری کس سے دوستی ہے اس کا پروگرام آتا, اس میں میں کتنے پیسے دیتا ہوں اس کا پروگرام آتا. اس سے بحث نہیں کہ میری تھاٹ کیا ہے, اس سے بحث نہیں کہ میرا علم کیا ہے, اس میں کتنی غلطیاں ہیں, اس میں کتنے پھڈے ہیں, اس میں کتنی گمراہی ہے. میری دوستی کس سے زیادہ ہے, میرا سورس کہاں تک ہے, میری پہنچ کہاں تک ہے, میں پیسے کتنے خرچ کر سکتا ہوں. اس کو پیسوں سے کام ہے. اخبار والے کو کس سے کام ہے؟ پیسوں سے کام ہے. پیسہ دیکھ, تماشا دیکھ. ٹی وی والوں کو کس سے کام ہے؟ پیسوں سے کام ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ کسٹمر بنانے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے والے فراہم کرنا ہے. اس میں وہ کرتا کیا ہے؟ ہر قسم کے آدمی کی رعایت کرتا ہے, چاہے اہل حق ہو چاہے وہی, سب کی رعایت کرنی چاہیے. اللہ رسول کی رعایت نہیں کرنا چاہیے, بقیہ سب کی کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کا مطلب ہوتا ہے. اس ذریعے سے جو علم آئے گا بتاؤ کیسا ہوگا, وہ کیسے ہم ٹرسٹ کر سکیں گے؟ یہ دین کا معاملہ ہے, مذہب کا معاملہ ہے, یہ اسلام کا معاملہ ہے. ایسے بودھے طریقے پر اسلام تھوڑی محفوظ کیا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے, علماء سے جانا جاتا ہے, محققین سے. اور تیسری چیز میرے دوستو, قرآن کی نسبت سے جو اہل قرآن کو کرنی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کی حفاظت ہر شکل سے. دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کے علوم کی حفاظت ہر شکل سے. تیسری چیز, قرآن پاک کا عمل ہر شکل سے. قرآن پاک کا جو عمل ہے وہ اصل چیز, مقصد اصلی وہ ہے. وہ علم تبلیغ آئی اسی لیے, دعوت اسی لیے آتی ہے, اس کے بعد میں اس کا علم اسی لیے آتا ہے تاکہ اس کا عمل وجود میں آئے. قرآن پاک کا عمل وجود میں آئے. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں نہیں رکھتے, اس کی وجہ سے اس کے اثرات و برکات ظاہر نہیں ہوتے. اس کی مثال بڑی اچھی دی انہوں نے. مثلا فرمایا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, نہ محروموں کو نہ گھوریں, ٹھیک ہے. اور پڑھتے بھی ہیں قرآن پاک میں, تو پڑھتے کس سے ہیں؟ زبان سے پڑھتے ہیں. بولتے کس سے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں. اور نگاہ کے تعلق کس سے؟ زبان سے ہے, دیکھنے سے. قرآن پاک اس آیت کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا مطلب وہ آنکھوں میں ہونے کی ہے. زبان ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا عمل کی جگہ کیا ہے. ایسے ہی سننے کی بات ہے, ایسے ہی ہاتھ پیروں کی بات ہے, ایسے کمانے کی بات ہے, ایسے کھانے کی بات ہے, ایسے خرچ کرنے کی بات ہے, خوشی اور غم کی بات ہے. جس جگہ قرآن پاک کو جہاں آیت کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا, اس کے ظاہر اور باطن میں, وہ ہے قرآن پاک کا عمل, اس کا امپلیمنٹ. وہ اصل روحانیت ہے, وہ قوت ہے اس کی. ایک صاحب شکار, انہوں نے پہلے بندوق خریدی شکار کے لیے, اس کے بعد میں جناب والا بلٹ خریدی جا کے. اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بلٹ کیا کام کرتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بلٹ جو ہے نا شیر مار دیتی ہے, شیر ڈھیر ہو جائے گا اس سے, آپ شیر کو ماریں گے. وہ لے کے چلے گئے اتنے سارے خرید کے, اتفاق سے گھر میں چوہا آ گیا. ارے انہوں نے کہا یار میرے پاس تو شیر مارنے والی بلٹ ہے, یہ چوہے کا کیا ہے؟ وہاں سے ایک بلٹ اٹھائی, زور سے پھینک کے اس کو مارا, وہ اس کی دم پہ لگا, وہ بھاگ گیا. کہنے لگے بیکار ہو گیا معاملہ سارا, پیسے میرے ضائع ہو گئے. وہی دکان والے کے پاس پہنچے کہ کیا تو نے واہیت میرے ساتھ کی ہے, میں چوہا بھی نہیں مرا اس سے, تو کہہ رہا تھا شیر مر جائے گا. کہنے لگے ماری کیسے تھی؟ کہنے لگے ماری ایسا پھینک کے تھی. کہنے لگے نہیں, اس کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ, پھر دیکھ اس کے بعد. گن میں رکھ کے اس کے بعد لبلبی دباؤ, پتا چلے گا کہ واقعی شیر مرتا ہے کہ نہیں مرتا اس سے. تو قرآن پاک کا امپلیمنٹ آنکھوں سے متعلق آنکھ میں آیت کو رکھنا, زبان سے متعلق زبان پہ آیت کو رکھنا, کان سے متعلق کان پہ آیت کو رکھنا, دل سے متعلق دل پہ آیت کو رکھنا, دماغ سے متعلق دماغ پہ آیت کو رکھنا, ہاتھوں پیروں سے متعلق ہاتھوں پیروں پہ رکھنا, پیٹ سے متعلق پیٹ پہ رکھنا, شرمگاہ سے متعلق شرمگاہ پہ رکھنا, خوشی اور غم سے متعلق خوشی اور غم کے مواقع پہ رکھنا, تب جا کے قرآن پاک کا عملی وجود ہوگا اور جس دن مسلمانوں میں قرآن پاک کا عملی وجود آ جائے گا اس دن اس دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کسی کا غلبہ نہیں رہ سکتا، ناممکن ہے. اللہ پاک کی الوہیت کو چیلنج ہو جائے گا، اللہ پاک کی الوہیت گڑبڑا جائے گی ایک اعتبار سے، وہ ہو نہیں سکتی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے ایمان والے رہو گے تم ہی غالب رہو گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جن لوگوں کے پاس صحیح معنی میں ایمان ہوگا ان کو امن رہے گا، وہ کبھی خوف کے ماحول میں نہیں رہ سکتے. آج مسلمان خوف کے ماحول میں ہیں کہ امن کے ماحول میں؟ آج مغلوبیت کے ماحول میں ہیں کہ غلبے کے ماحول میں؟ آج بے عزتی کے ماحول میں ہیں کہ عزت کے ماحول میں؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک اپنی جگہ پہ نہیں ہے. جب اپنی جگہ پر آئے گا، اس کو کہتے ہیں تربیت، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، کی کوشش ہو اس کے عمل کو اپنے میں لانے کی، اور کچھ پہلوؤں کو نہیں، سارے ہی پہلوؤں کو، معاملات کو بھی، معاشرت کو بھی، اخلاق کو بھی، تہذیب کو بھی، ثقافت کو بھی، عقیدوں کو بھی، عبادتوں کو بھی، ساری چیزوں کو قرآن پاک کا جو ہے وہ عام زندگیوں کے اندر آ جائے. یہ تین لائنوں سے مسلمانوں پر محنت جاری رکھنا اپنے اندر بھی، آنے والی نسلوں کے اندر بھی ضروری ہے. اور یہ تینوں لائنوں کی محنت کو دعوت بھی کہا جاتا ہے، یہ دعوت ہی ہوتی ہے. دعوت صرف تبلیغ میں جانے کا نام نہیں ہے، تبلیغ میں جانا بھی دعوت ہے، مدرسے میں جانا بھی دعوت ہے، بلکہ مدرسے میں جانے کو دعوت حضور بولے تو ہیں. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے واپس آنے تک. یہ حدیث شریف ہے، مشکا شریف میں یہ حدیث دیکھ لیجیے. دعوت جو ہے نا مختلف ذریعوں سے ہوتی ہے، مگر یہ جو عمومی دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اویلیبل ہے، ایزیبل ہے، فائدہ مند بہت زیادہ ہے، ایڈجسٹیبل ہے ہمارے واسطے، مصروف لوگوں کے واسطے. دعوت تو انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہو. سارے مشائقین دعوت ہی کر رہے ہیں، سارے علماء کرام دعوت ہی کر رہے ہیں جو علماء حق ہیں، سارے مدرسے والے دعوت ہی دے رہے ہیں، ساری کتابیں لکھنے والے دعوت ہی دے رہے ہیں، سارے اذان دینے والے دعوت ہی دیتے ہیں، سارے گھروں میں اب پیرنٹس اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے والے دعوت ہی دیتے ہیں. گھر میں اب اپنے بچوں کو بول رہے ہیں بیٹے چلو نماز پڑھو، تو یہ کیا ہے؟ دعوت نہیں ہوتی، اور کیا ہے یہ دعوت؟ اور کس کو کہیں گے پھر؟ یہ سب دعوت ہے، اور دعوت کے فضائل پر مشتمل ہے، یہ سب فضائل اس کو حاصل ہوں گے. لیکن یہ عمومی جو محنت ہے تبلیغ کی، جس کو ہم کہتے ہیں معروف ہے دعوت کی، اس میں حصہ لینا بہت ضروری ہے ہمارا، چونکہ یہ ہماری مصروفیت کے ساتھ ایڈجسٹیبل ہے، اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر یہ ہمارے لیے میسر ہے. آپ جب چاہیں، جتنے دن کے لیے چاہیں، جتنے وقت کے لیے آپ کو مل جائے گا ایک ماحول، دین سیکھنے کا بھی ماحول ہے، اور پوری دنیا میں دین کی محنت بنانے کا ماحول بھی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آسان فرمایا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اسپیشل اس کی ترغیب دی جاتی ہے، بقیہ صرف اسی کو دعوت کہتے ہیں یہ نادانی کی بات ہوتی ہے، نہیں واقف ہونے کی بات ہے، یہ واقفیت والا آدمی یہ نہیں بول سکتا کبھی بھی. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی تعلیم اور تعلم کا نظام زندہ کرنا اپنوں میں، آنے والی نسلوں میں، اس کی تزکیہ اور تربیت کے نظام کو زندہ کرنا اپنے میں اور آنے والی نسلوں کے اندر، قرآن والے کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہر سال قرآن پاک سنا کے ان ذمہ داریوں کو ہمیں یاد دلاتا ہے، متوجہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ کلام ہے جو ہم نے تمہیں دیا، ہمارے سامنے کھڑا کر کے ہم نے سنوایا ہے، ہمارے سامنے کھڑا کر کے ہم نے پڑھوایا ہے، بالکل پکا ہے، صحیح ہے، کوئی گڑبڑ اس میں نہیں ہوئی. امام غلطی کرا تو خاموش بیٹھتے پیچھے لوگ، یا وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا، ہمارے سامنے بالکل کنفرم پکا ہے. کسی اور چیز کو پڑھ کے قرآن نہیں کہہ رہا، نہیں قرآن پڑھ کے ہی قرآن پڑھا ہے، کسی اور چیز کو سن کے قرآن نہیں سنا، نہیں قرآن سن کے ہی قرآن سنا ہے، سمجھ گئے. تو اب اس کے اعتبار سے بھی اس کی ذمہ داریاں ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں. اللہ کرے کہ اللہ پاک جیسے سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائے، ویسے اس کے ڈیمانڈ، اس کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے اور پورا کرنے والا ہمیں بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. محمد عرفان صاحب کے خالو انڈیا میں انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور کچھ ہے بھائی دعا کرنا ہے؟ اصل دعا تو اچھا ایک ہمارے پاس رحمت عالم میں استاد صاحب تھے، مولانا ضیاء الدین صاحب چلے گئے، وہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے اے اللہ آج کے قرآن پاک کے اس ختم ہونے کو مکمل ہونے کو قبول فرما دیجئے اے اللہ اس میں جو لغزشیں اور زلتیں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے ہماری تراویح کو قبول فرمائیے ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرمائیے ہمارے قرآن سننے کو قبول فرمائیے اے اللہ اس میں جو مجاہدہ یہاں پر ہو گیا مولا اپنے فضل سے اس کو اس کا بدل نصیب فرمائیے اور اس میں سہولت پیدا فرما دیجئے اس کے اسباب میسر فرما دیجئے اے کریم آقا کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ دین کی محنت کو زندہ فرما دیجئے دین کی محنت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے اے اللہ دین کی محنت کے سلسلے میں دور و دراز کا سفر ہمارے لیے آسان فرمائیے اس میں زیادہ سے زیادہ مال لگانے کا شوق ہمیں پیدا فرما دیجئے اور اللہ دین کے کاموں میں حصہ لینے والا بنا دیجئے اداروں میں حصہ لینے والا بنا دیجئے مساجد میں حصہ لینے والا بنا دیجئے ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہمیں بنا دیجئے اے اللہ اور دین کی نصرت اور حمایت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے ساری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہمیں بنا دیجئے قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر عمل ہمیں نصیب فرما دیجئے اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دیجئے اے اللہ اس کو ہمارے خلاف میں حجت بنا کر کھڑا نہ فرمائیے اے اللہ ہم سے جو ہم اس کو اس کلام کے ایک ایک آیت کے حق ہونے کا اعتقاد کرتے ہیں یقین کرتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں مولا جو اس میں ہے وہ صحیح ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے مولا ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم قرآن پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ ہم نفس و شیطان کی وجہ سے غلطی کر ڈالتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے جن کے والدین حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے اور جن کے وفات پا چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے وہ دونوں میں سے کوئی ایک وفات پائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائیے آخرت کے تمام عقبات میں گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے قدم قدم پر اپنی مدد کو شامل حال فرما دیجئے غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا حسنہ مانگتے ہیں دونوں میں حسنہ مانگتے ہیں دونوں میں آپ کی رحمت چاہیے دونوں میں آپ کی نعمتیں اور سہولتیں چاہیے اور آپ کے خزانے لامحدود ہیں ایک جگہ دے دینے سے کوئی دوسری جگہ کمی نہیں آ جاتی کچھ کو دینے سے کچھ کے لیے کمی نہیں آ جاتی لا محدود خزانوں کے آپ مالک ہیں آپ اگر چاہیں تو اپنے فضل سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں مزے سے رکھ دیں اور اے اللہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ دونوں جگہ پر ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے آسانی کا معاملہ فرما دیجئے ابتلاءات سے اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے خاص طور پر دین کے بارے میں آزمائشوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے غلط علم سے ہماری حفاظت فرمائیے علمی فتنوں سے بھی ہمیں بچا لیجئے عملی فتنوں سے بھی ہمیں بچا لیجئے اے اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ تمام ظاہری باطنی مضلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا عفو عافیت کا یسر کا سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اے اللہ اور ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے اے اللہ آج کل روزگار جن کو حاصل ہے اس میں استحکام نصیب فرمائیے اے اللہ برکت والی روزی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے اے اللہ اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے سارے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے اے اللہ دین کے جتنے کام صحیح ہو رہے ہیں مولا اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائیے دعوت کے کام کی حفاظت فرمائیے دعوت کے اکابر کی حفاظت فرمائیے اس کے مراکز کی حفاظت فرمائیے تعلیم کے مراکز کی حفاظت فرمائیے مساجد کی حفاظت فرمائیے اے اللہ یہ رحمت عالم جو کچھ خدمات انجام دے رہا ہے مولا اس میں جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ آپ کا فضل ہے اور جو غلطی ہو رہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے پروردگار ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجئے استقامت دین پر نصیب فرما دیجئے برکت عطا فرما دیجئے آسانی فرما دیجئے اور اس کے جو اخراجات ہیں ان کو اپنے کرم سے آسان فرما دیجئے اس کے جو قرضے ہیں اپنے کرم سے اس کو ادا کروا دیجئے اے اللہ انتظام سہل آسان فرما دیجئے جتنے کام انجام دیے جا رہے ہیں سب کو بالکل صحیح ڈھنگ پر اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اور اس کے جو معاونین ہیں اللہ ان کو بھرپور آپ بدلہ نصیب فرمائیے ان کو جزائے خیر دیجئے ان کی جانوں میں مالوں میں عزت و آبرو میں روزیوں میں برکت عطا فرمائیے اولاد میں برکت عطا فرمائیے
اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے مولا وہ بھی عطا فرمائیے, ان حافظوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے, ان کے ختم قرآن کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے, آج کے قرآن پاک مکمل ہونے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ.